और उससे जो हासिल होने वाला तेल होता है शायद मिकदार में भी ज्यादा हो और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अच्छा हो। तो इस वजह से ये शर्कियतन और गर्बियतन उसकी सिफत कि ना वो शर्की है ना वो गर्बी हो, उसको सिर्फ सुबह या शाम एक वक्त धूप नहीं बल्कि हर वक्त लगती हो दिन भर, तो बेहतरीन जैतून के पौधे से वो रोशन होता है, यानी उसके जैतून से निकले हुए तेल से। बल्कि अजीब बात है कि जैतून शायद इसी वजह से हो, मादा इसका जे ये ते ही है और जैत मैंने तेल ही होता है। आजकल ये जो पेट्रोल वगैरह है इसको नफ्त भी कहते हैं अरबी में, तो ऐसे बोलते हैं ईरान वाले ते से बोलते हैं, कहते दोनों ही नफ्त है, यानी मिनरल ऑयल पेट्रोल तेल वगैरह जो जमीन से निकलता है इसे जैत जैत भी कह देते हैं। तो वो इस किस्म का पौधा हो जिसके तेल से वो चिराग जलाया जाता हो, यकादु ज़ैतुहा युदीयु, जैत यहां आ गया है लफ्ज तेल, उसका हा की जमीर जैतूना के पौधे के लिए है, उस पौधे का तेल यकादु युदीयु, ये यू है फेल, दो फेल हो मुरक्कब फेल हो तो फाइल दोनों के दरमियान आ जाता है, जैसे कहें काना और फिर आगे यक्तुबो हो मसलन तो आप कहेंगे काना जैदुन यक्तुबो, यूं नहीं कहेंगे जैदुन काना यक्तुबो, तो हो सकता है जुमला इस्मिया बन जाए, लेकिन काना यक्तुबो जैदुन के बजाय ये बेहतर है कहना काना जैदुन यक्तुबो, जहां भी मुरक्कब फेल हो, ये भी मुरक्कब फेल है यकादो और युगियो। यकादो का आपने गालबन बयान पढ़ा है अफ़आल मुकारबा में, कादा एक फेल है और भी दो चार फेल लिखे थे जिन्हें अफ़आल मुकारबा कहा जाता है, असा भी उसमें से है। कादा का इस्तेमाल यूं होता है, ये कादा यकादो काफ वाव दाल मादा से है, एक कादा यकीदो भी होता है, उसका मादा काफ याद आल होता है और उसको मैंने मकर करना तदबीर करना होता है कादा यकीदो का। ये जो कादा यकादो है ये काफ वाव दाल है, गोया के कावादा याक वादो या कावेदा याक वादो, खाफ या खाफो की तरह का वर्ब है या नाम या नामो की तरह। ये कादा अलग इसका अगर कोई माना किया जाए तो माना यही बनता है करीब हुआ, करीब था, करीब होगा, मुजारे करें तो करीब होगा, करीब होता है, यूं तर्जमा हो जाएगा यकादो का, और कादा का तर्जमा होगा करीब था या करीब हुआ। ये फेल इस्तेमाल होता है एक दूसरे फेल के साथ, अपना ये अलग नहीं इस्तेमाल होता, जैसे अंग्रेजी में आप कैन को अलग नहीं इस्तेमाल करते, विल को, हालांकि विल वैसे भी वर्ब है, विल्ड इसके पास टेंस भी हो सकता है, लेकिन विल फ्यूचर के लिए दूसरे वर्ब के साथ भी इस्तेमाल होता है, कैन भी दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। इस तरह से ये वर्ब असल एक और वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है और ये मायना ये पैदा करता है कि वो काम बस होने ही लगा था, करीब था कि हो जाए फलां काम, तो करीब था का मफहूम तो ये वर्ब देता है कादा यकादो, और जो असल वर्ब होता है उसमें उस काम के होने का जिक्र होता है। और ये माजी मुजारे मनफी मुस्बत दोनों तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन जो इसके साथ फेल आता है वो जरूर मुजारे होता है, चाहे मजहूल हो चाहे मारूफ हो, लेकिन मुजारे का सीखा आएगा माजी का नहीं आएगा। जैसे आप कैन के साथ वर्ब की पहली शक्ल ही लगाते हैं अंग्रेजी में, दूसरी तीसरी नहीं लगती, इस तरह से इसका कायदा है। मसलन हम कहेंगे कादा यक्तुबो, करीब था कि वो लिखे, तर्जमा यूं होगा, उस मुजारे का तर्जमा भी माजी में हो जाएगा क्योंकि कादा माजी लगा है, करीब था कि वो लिखे, या बा मुआवरा तर्जमा लिखने ही लगा था। और अगर कादा पे मनफी कर दे मा कादा तो वो तो उसी तरह लगेगा, उस पर मनफी वगैरह नहीं लगती, मा कादा यक्तुबो इसका माना हो जाएगा लिखने के करीब भी नहीं था, यानी लिखता लगता नहीं था कि लिखेगा, यूं माना हो जाएगा माजी में मा कादा यक्तुबो, آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے ما کادوا یفعلون، وہ جہاں گائے کا قصہ آیا ہے. مضارع میں یکاد یکتب کا معنی ہوگا بس قریب ہو گیا ہے کہ لکھے، یعنی لکھنے ہی لگا ہے. اب حال میں ہو جائے گا ترجمہ، کیونکہ یکاد بھی حال میں آ گیا ہے. یکاد یکتب لکھنے ہی لگا ہے، اور لا یکاد یکتب یا ما یکاد یکتب لکھنے نہیں لگا، یعنی لگتا نہیں کہ لکھتا ہے، لکھتا لگتا نہیں، یوں کر لیں. اس میں ایک عجیب بات یہ ہے اس فعل میں کہ اگر یہ مثبت استعمال ہو رہا تو ایک طرح کے فعل کی منفی کرتا ہے، اور منفی استعمال ہو رہا ہو تو فعل کو مثبت کرتا ہے. ذرا سنیے، مثلا مثبت فعل ہو کاد یکتب، لکھنے ہی لگا تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی اس نے لکھا نہیں تھا، لکھنے کے قریب پہنچ گیا تھا، لکھنے لگا تھا. فعل مثبت ہے، منفی کوئی نہیں آئی، لیکن اس میں سینس یہ پیدا ہوئی ہے کہ ابھی اس نے لکھنا نہیں شروع کیا، اگرچہ لکھنے کے قریب ہے. لیکن اگر آپ منفی استعمال کریں ما کاد یکتب تو معنی جاتا ہے لکھتا ہو جاتا ہے، لکھتا لگتا نہیں تھا، اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس کا کوئی ارادہ لکھنے کا نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن بالآخر اس نے لکھ لیا. یعنی اس میں سینس یہ پیدا ہو جاتی ہے، وہی ہے سورت البقرہ میں ما کادوا یفعلون، لگتے نہیں تھے کہ کریں گے لیکن انہوں نے کیا. تو منفی میں آئے ما کادا یا لا یکادو تو الٹا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کام اگرچہ وہ آدمی جس کا ذکر ہو رہا ہے کرنے پہ آمادہ نہیں تھا یا اس کے قریب بھی نہیں تھا، لیکن بالآخر اس نے کیا صحیح، ہوا صحیح کام. اور اگر یہ فعل مثبت ہو کہ لگتا نہیں، لگتا ہے کہ لکھے گا، اس کا معنی وہ لکھتے کے قریب ہے مگر ابھی لکھا نہیں، ابھی فعل ہوا نہیں، یہ اس کا سینس ہوتا ہے. اس لحاظ سے یکاد یضیعو یہ دو فعل آئے ہیں. کاد یکاد تو وہی ہوا مضارع، کاد یضیعو بھی ہو سکتا تھا اگر ماضی ہوتا، یہاں مضارع ہو گیا ہے. یضیعو واو حمزہ مادہ ہے، وا یدو کے ایک معنی روشن ہونا بھی ہوتے ہیں، زو ضیا یہ اسی مادے سے نکلے ہوئے لفظ ہیں جن کے معنی روشنی ہوتا ہے. تو یہ فعل باب افعال سے ہے، آوا یغیعو، یہ بھی آپ سورۃ البقرہ میں ویسے پڑھ رہے ہوں گے، کلما اواعت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم. واد واو حمزہ، اوا یغیعو جو کہ اصل میں تھا اوا یغیعو، اور مصدر اس کا ہوگا اضاءتن، کیونکہ اجوف ہے باب افعال اور باب استفعال سے اس کا مصدر چھوٹی تے کے ساتھ آتا ہے خاص طریقے پر. اوا یضیعو کے معنی ہے روشن کر دینا، روشنی پھیلا دینا. تو یکاد غیدھا یضیعو، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن کر دے، اس کا تیل روشن کرنے والا ہی لگتا ہے کہ ابھی کر دے گا روشن، یہ معنی ہے یکاد یضیعو. بعض نے اوا یضیعو کا معنی روشن ہونا بھی کیا ہے، ویسے باب افعال میں صحیح بات یہی ہے کہ اس کا معنی روشن کرنا ہوتا ہے، روشن ہونا نہیں ہوتا. لیکن کسی جگہ جب کہہ دے جیسے وہ آیا ہے فلما اوا آتما حولہ، حالانکہ اس کا ترجمہ تو ہے جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کا ارد گرد، لیکن ترجمہ کر لیتے ہیں جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، یہ محاورے کی بات ہے. اصل ورب اوا یضیعو متعدی ہوتا ہے اور اس کا ایک مفعول آتا ہے، کس کو روشن کیا، ضروری نہیں کہ وہ بیان کیا جائے، یہاں مثلا نہیں بیان ہوا کس کو روشن کرے گا، صرف روشن کرے. اور چونکہ یہاں مفعول نہیں بیان ہوا اس لیے بعض اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں روشن کر دے، روشن ہو جائے، یہاں انہوں نے بھی یہی کیا ہے. حالانکہ اغا یوگی اکمانا روشن ہونا نہیں ہوتا، روشن کر دینا ہوتا ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن کر دے، یعنی کس کو روشن کر دے، ارد گرد کو، ماحول کو، جو بھی سمجھ لے. تو چونکہ یہاں مفعول بیان نہیں ہوا اوا کا، اس لیے با محاورہ ترجمہ کر لیا قریب ہے کہ وہ تیل روشن ہو جائے، حالانکہ تیل تو روشن نہیں ہوتا، تیل تو روشنی دیتا ہے. تو یہ ترجمہ کہ قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، یہ اردو محاورے کے لحاظ سے کچھ موضوع ترجمہ نہیں ہے. یا تو تیل کا لفظ نہ آتا, چراغ اور بتی روشن ہو جائے تب تو کوئی بات بھی تھی. تو اگر زید ہی ہے یکادو کا فائل, ویسے یکادو کا جو آتا ہے نا فیل کا فائل دونوں کا, اس کو فائل نہیں کہتے, اس کا اسم کہتے ہیں. جس طرح کانا کا اسم اور خبر ہوتا ہے, کادا کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. اور اسم تو کوئی نام کوئی چیز جو بھی آئے گا فائل یکادو کا, لیکن اس کی خبر ہمیشہ مضارع کا ایک صیغہ آتا ہے. یہی بات ہم نے ویسے پہلے کہی تھی کہ وہ مضارع کے ساتھ مل کے استعمال ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ یکادو یکادا کا جو بھی فائل ہو اس کو کہیں گے اس کا اسم ہے. یہ گرامر کی ایک ٹیکنیکل سی اصطلاح کا فرق ہے, ورنہ ورنہ تو وہ فائل ہی ہے. اور دیکھا جائے تو وہ فائل ہے اور اگلا فعل حال کے طور پر آ رہا ہے, لیکن جدید ہمارے پرانے جو گرامر والے ہیں وہ یہی نام رکھتے ہیں کہ قادہ کا ایک اسم ہوتا ہے جو رفع میں آتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے, اور خبر ہمیشہ اس کی فعل مضارع ہوتا ہے, اس میں رفع نصب جر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو قریب ہے اس کا تیل کہ روشن کر دے, یعنی روشنی پھیلا دے, کر لے ترجمہ. ولو لم تم سس ہن آرن, ولو اگرچہ, یا آپ نے کل پرسوں بھی پڑھا ہے لو میں نے تو دو ہوتے ہیں, کبھی اس کا معنی اگر ہوتا ہے, کبھی اس کا معنی کاش کے بھی ہوتا ہے, تمنا کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ واو لگ جائے شروع میں ولو یا فلو, تو اس کا معنی اگرچہ ہوتا ہے. اگرچہ لم تم سس ہو نارن, مس یا مسو چھونا, یہ آپ نے فعل پڑا ہے, اور لم کے ساتھ جب لگے گا تو لم تم سس مضارع کا جو وہ ادغام ہے مضاف کا وہ ٹوٹ جاتا ہے. لم تمسا کہہ سکتے ہیں ویسے, لم تمسا, لم تمسے, تمسو نہیں ہوگا کیونکہ یہ نصریان سوروں سے نہیں ہے, لیکن فقہ ادغام بہتر ہے. لم تم سس, یہی بات فعل امر میں ہوگی. اگرچہ نہ چھوا اس کو, تم سس مونس کا صیغہ ہے کیونکہ آگے اس کا فائل نارن ہے جو اس سمائی مونس ہے. اگرچہ نہیں چھوا اس کو آگ نے یا کسی آگ نے, کچھ آگ نے بھی, نارن نکرا آیا ہے. اگرچہ اس کو, اب اس کسی کا ترجمہ عموماً نہیں کیا گیا, ذرا سی آگ, کچھ آگ, کسی قسم کی آگ, ترجمہ تو یوں ہونا چاہیے تھا نکرا کی وجہ سے, کیونکہ لم تم سس ہن نارو الف لام کے ساتھ نہیں ہے. اگرچہ اس کو نہ چھوا آگ نے, تم سس ہو, یہ جو ہو ضمیر مذکر ہے یہ تیل کے لیے ہے, یہ چراغ کے لیے نہیں ہے, جلتا تو تیل ہی ہے چراغ میں. اور اس لیے کہ زید کا لفظ عربی میں مذکر ہے, ویسے اردو میں بھی مذکر ہم بولتے ہیں, تو یہ ہو کی ضمیر زید کے لیے آئی ہے کہ وہ ایسا پودا ہے زیتون جس کے تیل سے یہ چراغ جلایا گیا ہے, جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, بہترین کوالٹی کا ہے, اور ایسا ہے کہ بس آگ لگے بغیر بھی معلوم ہوتا ہے ابھی روشن ہو جائے گا. یہ آگ لگے بغیر ابھی روشن ہو جائے گا استعارے کی زبان ہے, یعنی اس کو ذرا آگ کے اشارے کی ضرورت ہے وہ جل اٹھے گا. یہ اس تیل کی صفائی کی طرف اشارہ ہے. اور ویسے جو استعارے کی زبان میں ہے وہ مومن کی استعداد وغیرہ کا اس میں ذکر ہے, وہ الگ ایک بات ہے. تو تیل بعض ہوتے ہیں کہ خاصی دیر کے بعد, مثلا موم بتی آپ جلائیں تو اس میں کافی دیر دیا سلائی اس پہ رکھنی پڑے گی, پھر جا کے وہ جلنا شروع ہوگی. اور بعض تیل ہے کہ وہ فوراً جلتے ہیں, ان میں سے یہ زیتون جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے اس کی مثال دی ہے یہاں کہ تیلوں میں سے جو تیل انسان نے روشنی حاصل کرنے کے لیے جلائے ہیں ان میں ویجیٹیبل آئل زیادہ بہتر ہیں, اور ویجیٹیبلز میں سے یہ بہترین ہے. اس کی رنگت ہی اتنی عمدہ ہوتی ہے, اس کا پودا تو ویسے استعمال کرتے ہیں وہ, ہمارے ہاں تو کم ہے, شاید کہیں بڑی دکانوں پہ ملتا ہو, یورپ میں امریکہ میں ادھر تو عام ہے وہ آلیو کا جو ہوتا ہے اچار ہوتا ہے ایک طرح کا, اس میں وہ اس کے سالم پھل جو بعض دفعہ ہرا ہوتا ہے, بعض دفعہ رنگدار بھی ہوتا ہے, ڈالا ہوتا ہے. عرب لوگ تو عام کھانے پہ رکھتے ہیں, کوئی دو چار دانے ضرور رکھیں گے. تو اس کے تیل کی طرف اشارہ ہے کہ یوں ہے کہ بس آگ کا بس منتظر ہی ہے, فوراً پکڑے گا آگ کو. یہ اس کی اس طبعی استعداد کی طرف اشارہ ہے تیل کی, اور مثال ہے تیل کی. اصل بات تو مومن کے ایمان اور اس کے اندر ایمان کا شعلہ اٹھنے, بھڑکنے اور روشنی ہونے کے بات ہو رہی ہے تمثیل کے رنگ میں. نور علی نور, روشنی ہے اوپر روشنی کے. یہ نور جو پہلا آیا ہے یہ صاف ظاہر ہے خبر ہے, نکرہ ہے, تو مبتدا تو نہیں ہو سکتا. اس کا ایک مبتدا محذوف ہے, ہوا نور علی نور, وہ تو روشنی ہے روشنی کے اوپر. اور یہ محاورہ اب استعمال ہوتا ہے نور علی نور کہ بالکل وہ روشنی ہے ایک طرح کی مجسم, تو اس کے اندر روشنی پر روشنی ہے, وہ ہے روشنی پر روشنی, یا روشنی پر روشنی دینے والا ہے. روشنی پر روشنی, زیادہ نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء. اب اصل بات کی طرف جس کا ذکر ہوا تھا, اللہ نور السماوات والارض, اللہ ہی نور ہے. اب آیا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے, راستہ دکھاتا ہے, لنورہ اپنی روشنی کی طرف. ہدا یہدی آپ نے پڑھا ہے, اس کے بعد یوں بھی ہو سکتا تھا یہد اللہ نورہ, یہد اللہ الی نورہ, یہد اللہ لنورہ. تینوں طرح استعمال ہوتا ہے, یہاں لام زیر لے آیا ہے. اللہ راستہ دکھاتا ہے اپنی روشنی کی طرف یا اپنی روشنی کا. من یشاء, یہ یہدی کا اصل مفعول ہے. جیسے آپ نے اہدنا میں پڑھا تھا, اہدنا الصراط المستقیم, نا مفعول تھا اہدے کا. یہد اللہ لنورہ من یشاء, یہ من جو ہے یہ یہدی کا مفعول ہے. دکھاتا ہے اللہ راستہ اس کو, من اس کو جو کہ یشاء چاہتا ہے. اب یہاں یشاء پہ دو لحاظ سے غور کیجئے. ایک تو یہ کہ یہ شیعہ یش یا او شین یہ حمزہ مادہ ہے, سامع یسما سے آتا ہے شیعہ یش یا او. شاء یشاء مشیتن بھی اس کا مصدر ہوتا ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی ہے چاہنا. ویسے خود لفظ شیون جس کے معنی چیز ہوتے ہیں وہ بھی اسی مادے سے بنا ہے. تو شاء یشاء چاہنا, یشاء وہ چاہتا ہے. اب من یشاء وہ جو کہ چاہتا ہے, اس صورت میں تو ترجمہ یوں بھی بن سکتا ہے کہ وہ اس کو راستہ دکھاتا ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے راستہ دکھاؤ. گنجائش اس ترجمے کی ہے نا, کیونکہ من فاعل ہو یشاء کا. اگر یشاء کا فاعل اللہ ہو پھر اور معنی ہوگا. دونوں کی گنجائش ہے یہاں, جہاں تک تو نحو کا تعلق ہے دونوں گنجائشیں موجود ہیں. من یشاء, اللہ اس کو راستہ دکھاتا ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے راستہ دکھایا جائے, ایک مفہوم یہ بنتا ہے. چنانچہ ہمارے جو معتزلہ ہوئے ہیں وہ جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, وہ یشاء کا یہی معنی لیتے ہیں. کیونکہ ان کے نزدیک اللہ نہیں کسی کو گمراہ کرتا, اور اللہ اس طرح سے خود بخود کے پھر سزا کیوں دے اگر گمراہ کرتا ہے. تو یہ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں, یہ کہ وہ جو چاہتا ہے وہ, اس کی اور وضاحت بھی کی جا سکتی ہے, جس کو چاہے گمراہ کرے جس کو چاہے. تو چاہنا کیا اندھا دھند ہے یا کسی بات پہ منحصر ہے؟ اس کا کوئی کام اندھا دھند نہیں ہوتا, وہ عالم و حکیم بھی ہے. وہ گمراہ کرنا بھی کسی اصول کی بنا پر ہی ہوگا, کسی اسی کے قصور پر ہوگا. جیسے اس کا یہ قانون ہے کہ جو دھوپ میں بیٹھے گا اس کو بخار چڑھے گا یا بدن گرم ہو جائے گا. تو اس طرح سے وہ فاعل حقیقی تو وہ ہے. ہمارے عام جو جمہور مسلمان ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں, اور وہ یہاں یشاء سے مراد اللہ تعالیٰ لیتے ہیں کہ فاعل اس یشاء کا اللہ تعالیٰ ہے, اور یشاء کے بعد ایک ضمیر عائد معذوف ہے. گویا کہ عبارت ہے یہد اللہ لنور نور ہی من یشاؤہ، وہ یشاؤ کا اصل مفعول ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اپنی روشنی کی طرف. اور یہ عام جو ہمارے تمام مکاتب فکر ہیں معتزلہ کے علاوہ وہ یہی ترجمہ کرتے ہیں. اور یشاؤ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ من، من تو مفعول ہے یہدی کا. تو اس طرح سے ترجمہ ہوگا اللہ راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کرتا ہے اپنی روشنی کی طرف، اپنے نور کی طرف، جس کو چاہتا ہے. یہ من کا ترجمہ جس کو ہو جائے گا، کیونکہ جو من کا لفظ ہے ہے تو مبنی، یہ رفع نصب جر میں من رہتا ہے. انگریزی میں آپ ہو، ہوم، ہوز، تین الگ الگ لفظ استعمال کرتے ہیں. نومینیٹو کیس میں ہو اور آبجیکٹو کیس میں ہوم اور پوزیسو کیس میں ہوز ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں تینوں صورتوں میں من رہتا ہے. ہو کے معنوں میں بھی من، ہوم کے معنوں میں بھی من، WHOM ہوم، اور ہوز کے معنوں میں بھی عربی میں من ہوتا ہے. لہذا یہاں من یہدی کا مفعول ہے، یشاؤ کا فاعل نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے نور کا راستہ دکھاتا ہے، اور یہ وہ نور ہے جس کا اوپر بیان ہوا ہے، اس سے مراد ہدایت ہے جو انبیاء کے ذریعے سے دی گئی ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. غَرَبَ يَغْرِبُ، بظاہر سیدھا سادہ فعل ہے اور عام استعمال ہوتا ہے، شاید عربی پڑھنے والا شروع میں ہی اس سے واقف ہو جاتا ہے، بلکہ عربی مدرسوں میں تو جو گردان سکھاتے ہیں شروع میں ہی تو غرب یا غرب سے ہی چلاتے ہیں، اس نے مارا، اس نے مارتا ہے، وہ مارے گا، یہی چلتا ہے سارا، شروع سے ہی مار پیٹ کی بات چلتی ہے. تو غرب یا غرب ایک عام فعل ہے، لیکن مختلف صلات کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ اس کے غالباً شاید کسی فعل کے بھی اتنے معنی نہ ہوں جتنے غرب کے بنتے ہیں. آپ کسی ڈکشنری میں دیکھ لیں، میرے خیال میں 30 کے قریب معنی تو ضرور مل جائیں گے آپ کو، اور 9 کے قریب تو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. تو ان میں سے ایک استعمال ہے غاربا مثلاً. اب یوں تو مثلاً مفعول ہے غاربا کا، جیسے کہیں غاربا زیداً، اس نے زید کو مارا، غاربا مثلاً، اس نے ایک مثال کو مارا، لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے، لیکن محاورہ یہ ہے کہ اس نے مثال بیان کی. یہاں غاربا کا معنی مارنا نہیں کرتے، اس نے مثال بیان کی، غاربا مثلاً. اسی لیے اسی سے ہمارے ہاں ایک لفظ عربی سے آیا، ضرب المثل، جس کو سب لوگ کہتے ہو کہاوت اور پروورب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں. یہ ترجمہ یہاں یضرب کا ترجمہ بیان کرتا ہے اس لیے کیا گیا، ورنہ یضرب کا ترجمہ تو ہونا چاہیے مارتا ہے، اس لیے کہ مفعول مثال آیا، مثال کی جمع مثل، ان کی جمع امثال. تو اللہ مثالیں بیان کرتا ہے للناس، سے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، مثالوں سے سمجھاتا ہے. اس کو انگریزی میں پیرابل بھی کہتے ہیں، ایک انداز ہوتا ہے چھوٹی سی کہانی یا کوئی مثال. الیگوری بھی کہتے ہیں، تمثیل، تمثیل کے ذریعے سے سمجھانا. تو للناس، سے لوگوں کے لیے، ناس نون واو سین سے ہے، ناس ینوسو، اس کے معنی حرکت کرنا یا نظر آنا بھی ہوتا ہے، اور اس سے یہ لفظ نکلا ہے نوسن پھر ناسن. یہ بذات خود پلورل ہے، یعنی جمع کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے، اس میں جمع کی طرح کا ہے. لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے، مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے. واللہ بکل شئین علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. عالما یا علامو، براہ راست اس کے ساتھ مفعول آتا ہے اور بے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ پہلے بات بعض دفعہ بیان ہو چکی ہے، عالما ہو و عالما بہی، دونوں کے میں نے اس کو جان لیا. جب وہ بے کے ساتھ آتا ہے تو اس سے علیم کے ساتھ بھی پھر بے استعمال ہوتا ہے، علیم بکل شیئن. یہ اصل عبارت تو یہی ہے، واللہ علیم مبتدا خبر، اور بکل شئن بے حرف جر، اور کل اس کا مجرور، اور کل آگے مضاف ہے شے کی طرف، کل شئن کل کا مضاف الیہ، ہمیشہ نکرا اور واحد ہوتا ہے. ہر چیز اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے, خوب جاننے والا ہے, اور عالم کے معنی ہوتے ہیں ہر وقت ہمیشہ ہر چیز کو جاننے والا. یہاں آیت ختم ہوتی ہے, آگے بھی اس کا سلسلہ جی مثال کا تو چلتا ہے. غالباً اس یہاں تک کی روشنی کو اور پھر آگے جو ظلمت کا ذکر آئے گا اس کو مختلف تفسیروں میں خاصی لمبی چوڑی بحث کی گئی ہے, اور ایک روحانی انداز میں کہ روحانی روشنی جو روح کو روشن کرنے والی روشنی ہے اس کی اور اس روشنی کی مثال میں کیا باتیں ہیں, اس میں میں صبح پڑھ رہا تھا رات, علامہ عبداللہ یوسف علی نے اپنا انگریزی جو ان کا ترجمہ قرآن ہے اس آیت کے ضمن میں خیر نوٹ بھی دیے ہیں, اور پھر آخر پہ انہوں نے کتاب کا ذکر کیا ہے, بلکہ اس سورت کو جہاں وہ ختم ہوتی ہے سورت النور وہاں ایک اپینڈکس دیا ہے الگ کو 3 صفحے کا. کوئی انگریز ہوا ہے یعنی سی بی گارڈنر یا اس طرح کا کوئی نام ہے, جی اے آئی آر کے ساتھ لکھا ہوا ہے, گارڈنر گارڈنر ہے, اس نے امام غزالی کی ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے انگریزی میں. اصل میں امام غزالی نے اسی آیت پر ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی, اور اس کا نام رکھا انہوں نے مشکات الانوار, روشنیوں کا تاکچہ. اس میں انہوں نے اس آیت کے جو امپلیکیشنز ہیں اور اس کے جو روحانی پہلو ہیں, اور پھر وہ ساری مثالیں دینا کہ جس طرح سے یہ آنکھ بھی ضروری ہے دیکھنے کے لیے لیکن روشنی بھی ضروری ہے, انہوں نے مثال سب سے پہلے شاید امام غزالی نے بیان کیا ہے, اس کے بعد باقی لوگوں نے پھر اس کو بکثرت بیان کیا ہے کہ جس طرح سے یہاں دیکھنے کے لیے آنکھ بھی ضروری ہے اور روشنی بھی ضروری ہے. آنکھ ہو ٹھیک ٹھاک, روشنی نہ ہو کچھ نظر نہیں آئے گا, اور روشنی ہو اور آنکھ نہ ہو تو بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. اس سے انہوں نے یہی مثال لی ہے کہ وہ جو نور ہدایت ہے وہ انبیاء کے ذریعے سے ملتا ہے, وہ وحی کی روشنی میں دل کی روشنی جو ہے وہ دیکھے گی, بصیرت کے لیے وہ ایک استعداد بھی, اور ایک نبی کے ذریعے سے جو وحی آتی ہے وہ ایسا ہے جیسے یہاں ہمارے لیے سورج کی روشنی ہے جس میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں. انہوں نے پھر اس کو آگے پھیلایا ہے اور خوب عمدہ مثال بیان کی ہے. عبداللہ یوسف علی نے اس کا جس دیا ہے اپینڈکس میں, اور پھر انگلش سپیکنگ لوگوں کو اپیل کی ہے کہ میں یہاں انگریزی پڑھنے والوں کو خاص طور پر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ گارڈنر کی کتاب پڑھے اور دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے اس چیز کو بیان کیا ہے روحانی روشنی کے بارے میں. تو اب ہمارے ہاں یہی کہ روشنی سے مراد اللہ کا نور, وہ ایمان کا نور ہے, اور وہ مومن میں استعداد ہوتی ہے اس روشنی کو فوراً قبول کرنے کی, اور بعض اس استعداد سے محروم ہوتے ہیں تو نبی کے ہوتے ہوئے بھی ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں. یہ استعداد تو ایک مانی ہوئی چیز ہے, آپ کسی بچے کو کسی کام پہ لگا دیں, کوئی فوراً اس میں لگ جائے گا, کوئی بالکل ہی اس سے نفرت کرے گا. ہم نے ایسے بچے دیکھے ہیں کہ ویسے باتیں اتنی عمدہ کرتے ہیں, معلوم ہوتا ہے یہ تو بچہ ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے. ہمارے یہاں آج کل ایک بچی آئی ہوئی ہے گاؤں سے اتفاق سے عزیزوں کی, باتیں ایسی کرتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے بے حد اپنی عمر کے لحاظ سے پختہ باتیں کرتی, لیکن الف بے پڑھانے کے لیے اسے لگا بالکل قاعدے کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی اس کے لیے. بلکہ اس دن ہم ہنس رہے تھے, اس کو پڑھایا, وہ سین کہیں لکھا ہوگا قاعدے پہ, سین کو کہتی ہے پنجابی ہے نا جھنکی ہے لڑکی, کہتی ہے سین ملپ. اس نے دیکھا کہ وہ ملپ بنا ہوا ہے, لیکن ویسے وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتی. تو بعض دفعہ بچے ایک طرف لگتے ہیں دوسری طرف نہیں لگتے, یہ کیا بات ہوتی ہے؟ تو بھئی استعداد بھی اللہ میاں کی دی ہوئی ہوتی, لیکن عجیب بات ہے کہ استعدادیں مختلف دے کر ہر انسان کے اندر اس نے یہ بات ضرور رکھی ہے کہ وہ اندرونی طور پر تیار ہو جائے کوئی کام کرنے کے لیے, اس میں استعداد نہیں ہے پھر بھی کار گزرے گا, اور اندرونی تیار نہ ہو تو کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو لاکھ ٹکرے مارو ادھر نہیں جائے گا. وہ جو اندرونی چینج سے وہ اپنی ڈیسٹنی بنا لیتا ہے وہی چیز ہے کہ اللہ چاہے تو ہدایت دے اور اللہ چاہے تو گمراہ کرے. آخر وہ اندرونی تبدیلی کہاں سے ہوتی ہے, اس کو کون انسینٹیو دیتا ہے؟ تو بات تو یہی ہے کہ فاعل حقیقی وہ ہے لیکن اس نے یہ ضرور رکھا ہے. ہاں یہ ہے اس نے اللہ یجتبی الیہ من شاء و یہدی الیہ من ینیب, جس کو چاہتا ہے چون لیتا ہے, لیکن جو اس کی طرف جھکتا ہے اس کو راستہ بھی ضرور دکھاتا ہے, اس نے دروازہ بند بھی نہیں کیا. اور یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان ذہین ہوتا ہے, سبق پڑھ لیتا ہے جلدی, لیکن ایک ذہین نہیں ہوتا اور شوق اور محنت سے کام کرتا ہے تو وہ ذہن کی کمی کا اس کا پورا ہو جاتا ہے معاملہ. وہ جو خرگوش اور کچھوے والی کہانی آتی ہے دوڑ والی, اس کا نمونہ بن جاتا ہے وہ. تو یہ روشنی اللہ کی روشنی وہ نور ہدایت کی مثال ہے. اور آگے فرمایا فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ, فی بیوتن ایسے گھروں میں, بیت کی جمع بیوت, ایسے گھروں میں, ایسے گھروں اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں کہ یہ نکرہ ہے, جو کہ ایسے ہیں گھروں میں, جو کہ ایسے ہیں یا ایسے گھروں میں جو کہ. یہ فی بیوتن جو جار مجرور ہے اس کا تعلق کس سے ہے, کسی فعل سے ہو یا کسی مبتدا خبر سے ہو؟ کیونکہ جار مجرور تو بتاتے خود نہ مبتدا ہے نہ خبر ہے, ایک طرح سے نہ فاعل ہے. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یا تو یودیو سے تعلق اس کا لے, روشن کرتا ہے, روشن ہوتا ہے ان گھروں میں جو کہ, وہ جس نور کا ذکر ہے وہ اس کی, کہ یہ نور ان گھروں میں ہوتا ہے, یہ روشنی ان گھروں میں ہوتی ہے, یعنی اللہ کے نور کی روشنی. تو اس لیے اللہ نور السماوات کے نور, ذالک النور فی بیوتن, یہ نور ان گھروں میں ہوتا ہے, یا جس روشنی چراغ وغیرہ کا ذکر ہے وہ ان گھروں میں ہے. تو اس میں ظاہراً کیونکہ بیوت کا ذکر ہے اس لیے روشنی بھی ظاہری جو چراغ سے حاصل ہوتی ہے گھروں میں, اس لحاظ سے ہی مثال دی ہے. ساری استعارے کی نری بات نہیں ہے, اس میں ہے تو صحیح کہ بیوت سے مراد آپ کچھ اور لیں, ذہن لے, دل لے, قلب لے, لیکن ظاہراً تو گھر ہی ہیں. تو ان گھروں میں یہ روشنی ہوتی ہے, اور وہ تو پھر وہی تیل والی روشنی ہوگی جب گھروں کے معنوں میں لے. جب آپ اس کو استعارے کی زبان میں لیں گے تو پھر قلب مومن میں اللہ کا نور, وہ تو بعد کی بات ہے. فی بیوتن ان گھروں میں جو کہ ایسے ہیں کہ اذن اللہ ہو, اللہ نے اجازت دی ہے, لفظی معنی تو ماضی کا ہے, اللہ نے اجازت دی, اذن یا اذانو اجازت دینا. اور اذن یا اذانو اجازت دینا, تو اذن اللہ ہو اللہ نے اجازت دی, یا انہوں نے ترجمہ کر لیا حکم دیا ہے, یعنی اس کام کی اجازت دی, اس سے روکا نہیں بلکہ یہاں حکم کے معنوں میں ہے. اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع کہ وہ اونچے کیے جائیں, رفع یرفع بلند کرنا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, میں آپ نے پڑھا ہے رفع یرفع کو میں نے اونچا کرنا, بلڈنگ کو اونچا کرنا, دیوار کو اونچا کرنا, کسی کا درجہ اونچا کرنا, سارے معنی ہوتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر رفع یرفع کا معنی حصے جوانہ طور پر, یعنی نظر آئے, درجہ بڑھانا تو مانوی رفع ہے نا. تو ترفع یہ مجھول ہے, اونچا کیا جائے مونس کا صیغہ ہے, اور یہ ترفع مونس کا فعل آیا بیوت کی وجہ سے, کیونکہ بیوت جمع مکسر ہے. ایسے گھروں میں یہ روشنی ہوتی ہے جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو اونچا کیا جائے. ان ترفع, ترفع کا جو نائب فاعل ہے وہ بیوت کے لیے ضمیر ہے, ہیا, ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اونچا کیا جائے. اونچا کیا جائے سے یہ بھی ہوا کہ بڑی اونچی بلڈنگ بے شک بنائے اللہ کا گھر, اس کو اونچا کیا جائے, اس کو بلند چھتوں پہ قائم کیا جائے, یہ معنی بھی ہے. اور اس لحاظ سے یہ مسجدیں مراد ہو سکتی ہیں, کوئی عبادت گاہیں مراد ہو سکتی ہیں, ہر مسجد, بعض نے کہا کہ خانہ کعبہ یا بیت المقدس یا وہ مراد ہے, تو یہ ضروری نہیں, اس میں تو جنرل ہے لفظ نکرہ, اور مسجدوں کے بارے میں ہی ہے, کیونکہ جن گھروں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں آگے جو ڈسکرپشن آ رہی ہے وہ مسجدوں پر ہی اپلائی کرتی ہے. اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اونچا کیا جائے، یعنی ان کو شاندار طریقے پر بنائے، خوب صاف رکھے اور سب کچھ. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ان کو عزت دے، لیکن لفظی معنی بھی ہو سکتا ہے، بلڈنگ کا معنی بھی، اونچی بلڈنگ بنانا اور طرفہ کہ ان کو رتبہ دے، بات تو بن سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ حقیقی معنی کو چھوڑے، کیونکہ یہ تو نہیں کہ حقیقی معنی یہاں لگ نہیں سکتے، وہ بھی لگ سکتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا. یہ کرنے کا آپ دیکھیے کیوں بنا ہے، آپ نے گرامر میں پڑھا ہے ان اور ما مصدریہ ہوتا ہے، اور ہم اس فعل کا مصدر مانا کر سکتے ہیں، یعنی اذن اللہ رفعہ یا رفعہا جو ضمیر آئے گی، اللہ نے ان کو اٹھانے کا حکم دیا، تو رفعن جو مصدر ہے وہ ان کی وجہ سے ترجمہ کیا ہے. لفظی ترجمہ تو بنتا تھا اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کو اونچا کیا جائے، اور بامحاورہ اردو بھی ترجمہ ہو جاتا ہے اور عربی کا مصدری ترجمہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ نے ان کو اونچا کرنے بلند کرنے کا حکم دیا ہے. یہ تو گھروں کے بارے میں ہے. ویذکر اور یاد کیا جائے، یہ یذکر فعل پھر فعل مذکر آیا ہے، اس کا نائب فعل ہوا ہونا چاہیے لیکن آگے موجود ہے اسمہ ویذکر اسمہ، درمیان میں فیہا آ گیا ہے، اور یاد کیا جائے اس کا نام، اسمہ اس کا نام، ذکر کیا جائے اس کے نام کا، آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لفظی ترجمہ تو ہے یاد کیا جائے اس کا نام، فیہا ان گھروں میں، یا کیا جاتا ہے، یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. ان کے ساتھ اس کا تعلق تو ضرور ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان جگہوں کو اونچا بناؤ اور اس میں یاد کرو اللہ کے نام کو. ان کی وجہ سے یذکر بھی نصب میں ہے، اس لیے اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے، اللہ نے ان کو بلند کرنے اور اپنے نام کا ذکر کرنے کا حکم دیا، دونوں کو مصدری معنی دے سکتے. یذکر ذکر کیا جائے، فیہا ان گھروں میں، اسمہ اسم کا حمزۃ الوصل ہے اس لیے فی حسمہ پڑھتے ہیں، اس کا نام یاد کیا جائے، وہ گھر، اور اس سے بظاہر مراد مسجدیں ہیں. اگر مومن کا دل مراد ہے تو وہ تو ایک استعارے اور تمثیل کی بات ہوگی کہ اس میں ذکر اللہ رہتا ہے، لیکن مسجدوں کو اونچا کیا جائے، ان کو شاندار بنایا جائے، اس میں اللہ کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، ان گھروں میں یہ نور ملے گا. یسبح لہ فیہا بالغدو واللآصال، تسبیح بیان کرتے ہیں. لفظی ترجمہ یسبح فعل واحد مذکر کا ہے، اور تسبیح بیان کرتا ہے ترجمہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا فاعل آگے رجال آ رہا ہے، اس لیے ہم اس فعل کا اردو ترجمہ جمع سے کریں گے. تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو اس کی، یہ سبحہ کے بعد لام کا صلہ آتا ہے، سبحہ ہو نہیں کہتے سبحہ لہو، سبحہ اللہ نہیں کہتے سبحہ للہ، ہے لام کے صلے کے ساتھ آتا ہے. تو یسبح لہو، لہو کی ضمیر جو ہو ہے وہ اللہ تعالی کے لیے ہے، جس کا اوپر ذکر آیا اذن اللہ ہو. تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں ان گھروں میں، فیہا. اب پہلے آ گیا بالغدو واللآصال، آگے فائل پھر آیا ہے. بالغدو واللآصال متعلق فعل ہے، بے حرف جر ہے، الغدو اس کی وجہ سے مجرور ہے، واللآصال واو عطفہ کے ذریعے، وہ بھی بے پر عطف ہے. غدو اور آصال کا معنی بیان کرنا ضروری ہے. غدو کا مادہ غین دال واو ہے، غدا یا غدو، غدوتن و غداتن، اس کے معنی صبح کے ہوتے ہیں، بلکہ غدات غین دال اصل تو ہے سلاد کی طرح، غداوتن اور پھر بنتا ہے غداتن. یہ غداتن کا لفظ قرآن میں ساتویں پارے میں آیا ہے بالغدات، بلکہ دو جگہ آیا شاید پندرہویں پارے میں بھی. تو ایک لفظ غدوتن بھی ہے، اس کے معنی بھی صبح سویرے ہوتا ہے، غدوتن و غداتن. غدوہ واحد نہیں قرآن میں آیا، اس غدوہ کی جمع ہے غدوون، صبح ارلی ان دی مارننگ جسے کہتے ہیں، ان معنوں میں غدوتن استعمال ہوتا ہے، غداتن غدوتن، اور غدوتن کے جمع غدوون، اس لیے صبح اس میں تسبیح بیان کرتے ہیں صبح کے وقت میں، صبح کو. ول آسال اصیل کی جمع ہے الف سواد لام مادہ سے، اصیل کہتے ہیں ظہر کے بعد سے لے کر، کوئی کہتا ہے کہ مغرب تک، کوئی کہتا ہے عصر تک، اور بعض کہتا ہے کہ عصر سے مغرب، بہرحال جسے ہم عام انگریزی میں آفٹرنون کہتے ہیں، لیٹ آفٹرنون، دن کا پچھلا حصہ، وہ اس میں شامل ہوتا ہے اصیل میں، غدوت ان مارننگ کے لیے اور اصیل دن کے آخری حصے کے لیے. پھر اس کی جمع آ جائیں تو ہمیشہ کے مہینوں میں بھی آ سکتا ہے، اور اس طرح سے آسال شام میں، صبح اور شام میں، ترجمہ تو یوں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح اور شام میں، یوں تو ترجمہ بنتا نہیں، اس لیے اردو میں مجبوری ہے کہ ہم غدوون اور آسال کا ترجمہ واحد میں کریں، صبح کو اور شام کو، بے کا معنی اس وقت میں. رجال ان یہ ہے فاعل یسبحوا کا، کچھ مرد، ایسے لوگ جو کہ، ایسے مرد جو کہ، نکرہ بھی ہے، موصوفہ ہے، آگے اس کی صفت آ رہی ہے، ان گھروں میں یاد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ کی، صبحوں کو اور شاموں کو، آپ چاہیں تو پلورل یوں کر لیں، ایسے مرد جو کہ. آگے یہ شروع ہو رہا ہے، ویسے آیت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہ اسمہ یصبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. صدق اللہ العظیم. یہاں ابتدائی غدو والآصال تک ہم ترجمہ وغیرہ کر چکے تھے، آگے ہے رجال، ایسے لوگ جو کہ، ایسے مرد جو کہ. یہ فائل ہے یسبحو کا، یسبح له کا، لا تلہیہم، جو کہ ایسے ہیں کہ ان کو نہیں غافل کرتے. لام ہا واو لہا یلہو، اس کے معنی ہوتے ہیں غافل ہو جانا، کسی اور تماشے وغیرہ میں ابزارب ہو جانا، اسی لیے لہو تماشے کو کہتے ہیں، جو انسان کو پھر باقی کاموں سے غافل کر دیتا ہے، چاہے تماشا کہیں ہو رہا ضرور کھڑا ہو جائے گا، چاہے اپنی جیب ہی کٹوا بیٹھے. تو لہو لعب، قرآن کریم میں یہ لفظ کھیل تماشے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. لعب میں تو پھر بھی کھیل ہوتا ہے کہ چلیے کوئی مقصد ہو، جسمانی ورزشی ہو یا کچھ، لیکن لہو تماشے میں تو یوں معاف ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں معنی غفلت اور بے خبری کا نکلتا ہے، پھر بے خبر ہو جانا. تو اس سے یہ باب افعال ہے، الہا یلہی الہا ان، اس کے معنی غافل اور بے خبر کر دینا کسی کو، بنا دینا. اسی سے قرآن کریم میں ماضی کا صیغہ آیا ہے الہاکم التکاثر، وہاں الہا ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یلہی، کیونکہ واو یہ بدلی ہوئی ہے، اس سے یہ تلہیہم، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مخاطب کا نہیں ہے، کیونکہ تلہی کا فاعل آگے بیان ہو رہا ہے، تجارتن، نہیں غافل کرتی ان کو. ہم مفعول ہے، براہ راست مفعول آتا ہے الہا کا، الہا ہو اس نے اس کو غافل کر دیا. لا تلہیہم، نہیں غافل کرتی ان کو، تجارتم ولا بیع، نہ کوئی تجارت نہ کوئی فروخت. تجارت تے جیم رے مادہ سے ہے، تاجر یتجرو جو بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اتاجر یتجرو اتجارن باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے، تجارت کرنا، لین دین کرنا. اور تجارت کا لفظ بہرحال اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، فرق اتنا ہی ہے کہ عربی میں چھوٹی تے سے لکھا جاتا ہے، اردو میں بڑی تے سے لکھا جاتا ہے. تو تجارت میں تو ہر طرح کا لین دین، سودا وغیرہ سب شامل ہو جاتا ہے، بزنس. ولا بیع، خاص بیع کا ذکر کیا ہے، بیچنا ہوتا ہے اس کا ترجمہ، باع یبیع بیان، بیچنا فروخت کرنا، کیونکہ خریدنے کی اتنی جلدی شاید کسی کو نہ ہو، بیچنے کے بارے میں تو آدمی بہت انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ میرا مال بک جائے، تو نہ ان کو فروخت غافل کرتی ہے کہ سودا بک لے یا کچھ، اور نہ ہی ویسے لین دین، چونکہ بیع کے ساتھ تجارت کا ذکر آیا ہے اسی لیے بعض نے اس کا ترجمہ خریدنا کر لیا، صرف وہ کیونکہ اس کا ترجمہ فروخت ہے، خرید و فروخت بعض نہیں رکھتے، ورنہ تجارت خود خرید و فروخت کا نام ہے، تو ان کو انہوں نے اچھا ترجمہ کیا ہے، سودا کرنے میں اور بیچنے میں غافل نہیں ہوتے، انہوں نے ترجمہ کیا غافل نہیں ہوتے، یہ ترجمہ محاورے کے لحاظ سے درست ہے، اصل عبارت کے لحاظ سے درست نہیں ہے، کیونکہ یوں نہیں کہا لا یلہونا، بلکہ لا تلہی ہم، اس کا ترجمہ تو ہے ان کو غافل نہیں کرتی تجارت اور بیع، پہلا فائل چونکہ مؤنث ہے فعل بھی مؤنث آیا ہے، اور اگر لا یلہی ہم کر دیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ فائل مؤنث حقیقی نہیں ہے، یعنی گرامر کے لحاظ سے، یہ نہیں کہ قرآن قریب میں جس طرح چاہے پڑھ لے، ان کو لین دین یا فروخت کا جو معاملہ ہے یہ غافل نہیں کرتا، عن ذکر اللہ ہے، الہا کے بعد عن آتا ہے، جس چیز سے غافل کرنا بیان کیا جائے، نہ بیان کیا جائے تو کوئی بات نہیں، قرآن کریم میں آیا نا الہا کو متکاثر، تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا، کس چیز سے غافل کر دیا، وہاں بیان نہیں ہوا، اگر اس چیز کا ذکر کرنا ہو جس سے غافل کر دیا تو پھر اس پہ عن کا صلہ لگتا ہے، نہیں روکتی ان کو یا غافل نہیں کرتی، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، وإقام الصلاۃ، یہ سب عن کی وجہ سے مجرور ہو رہے ہیں، اور نماز کے قائم کرنے میں، یہ اقام اصل باب افعال کا مصدر ہوتا ہے اقامتن، لیکن شعروں میں بھی حسب ضرورت استے کو گرا لیا جاتا ہے، اور یہاں بھی یہی ہوا ہے، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، عام مصدر اقامت ہی ہوتا ہے، لیکن اقام الصلاۃ نماز کا قائم کرنا، نماز باقاعدگی سے ادا کرنا پوری شرائط اور آداب کے ساتھ، وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، وہ ایتاء الزکات، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، اقام جس طرح سے اقام یقیم کا مصدر تھا، یہ آتا یوتی ایتا ان، یہ تو مصدر اصلی حالت میں ہے، اس میں سے کچھ حذف نہیں ہوا، البتہ اس کے مادے میں لام کلمہ میں یہ ہوتی ہے جو مصدر میں آ کے حمزہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے الف ممدودہ ہوتا ہے، ایتا اس زکات، زکات کا دینا، اور اس سے مراد ہے نماز اور زکات میں باقاعدگی، یخافون یومن، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جب کہ، یخافون خافا یخافو کا مضارع ہے، خیوا فی مادہ ہے، وہ ڈرتے ہیں، یہ بھی انہی کی صفت ہے کہ ان کو یہ چیز غافل نہیں کرتی، اور وہ ڈرتے ہیں، یعنی رجال ان جو کہ ڈرتے ہیں، یومن، یہاں ظرف نہیں ہے، یہ نہیں مراد کہ وہ اس دن ڈریں گے جس دن یہ ہوگا، پہلے تو ڈر ہے ہی کوئی نہیں، اگر ظرف ہو تو پھر معنی یہ ہو جاتا ہے، یہاں یومن یخافون کا مفعول ہے، ظرف ہو کر نہیں ہے منصوب، اس لیے کہ اگر ظرف سمجھیں تو پھر معنی ہوگا اس دن ڈریں گے جس دن وہ معاملہ خراب ہو جائے گا، تو وہ معنی تو مراد نہیں ہے، ابھی سے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جو کہ ایسا ایسا ہوگا، تو یہ یومن یخافون کا مفعول ہو کر نصب میں آیا ہے، ڈرتے ہیں اس دن سے جو کہ، یہ بھی نکرہ موصوفہ ہے، اور آگے اس کی صفت ہے تتقلب فیہ القلوب والابصار، قاف لام بے مادہ قلب یقلب، اس کے معنی الٹ جانا بھی ہوتا ہے مجرد میں بھی، یقلبون مجہول تو قرآن میں بھی آیا ہے، یہ مزید فی کے مختلف ابواب سے بھی استعمال ہوتا ہے، جن میں سے انقلب ینقلب انقلابا بہت عام استعمال ہے، قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، قلب یقلب الٹ پلٹ کر دینا، قلبوا لك الامور باب تفعیل سے بھی آتا ہے، تقلب یتقلب الٹ پلٹ ہو جانا، یہ باب تفاعل سے آئے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے، گھومنا پھرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، الٹ پلٹ کسی چیز کا ہو جانا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، اس میں یعنی کوئی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جانا، اصل مراد تو یہ ہوتا ہے۔ چلنے پھرنے کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا زمین میں چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا آزادی سے، یہ تجھے کسی دھوکے میں نہ رکھے۔ تو اس طرح سے تقلب، الٹ پلٹ جانا، اب تتقلب الٹ پلٹ جائیں گی یا جائے گی، مونس کا صیغہ، یہ بھی مخاطب کا نہیں ہے کیونکہ آگے فاعل القلوب اور الابصار جمع مکسر آ رہے ہیں۔ الٹ پلٹ جائیں گی، فی ہے اس میں، یہ ہے کی ضمیر یومن کے لیے ہے، اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں الٹ پلٹ جائے گی، جائیں گے قلوب اور ابصار، دل اور نگاہیں، القلوب قلب کی جمع ہے، الابصار بصر کی جمع ہے، نگاہیں ترجمہ کر سکتے ہیں، دل اور نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گی۔ دل میں بھی گھبراہٹ کا اثر ہو تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی الٹ پلٹ ہو رہی ہو، اور ابصار میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے انتہائی گھبراہٹ میں، کہیں نگاہ ٹکتی نہیں، ادھر ادھر ہر طرف دوڑتی ہے۔ تو اس میں یعنی بے چین ہو جائیں گے دل بھی اور نگاہیں بھی، دونوں کا چین ختم ہو جائے گا، انتہائی بے قراری اور اضطراب کی حالت میں ہو جائیں گے۔ یہ ہے تقلب کا معنی۔ تو یہ اس دن کا نقشہ ہے، مراد قیامت کا دن ہے، ان کے اندر اپنے حساب کا، اعمال کے حساب کا اور اس کا خوف ہوتا ہے، اور خوف کے ساتھ ساتھ ایک امید بھی ہوتی ہے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ۔ اس لام زیر لے کا معنی تو ہوگا تاکہ، معنی تو اس کا تاکہ ہی ہوتا ہے، اور یہ لام کہ ہے اس لیے آگے مضارع نصب میں آیا ہے، لِيَجْزِيَ، تاکہ جزا دے، تاکہ بدلہ دے، جزا یجزی بدلہ دینا، ہم ان کو، اللہ ہو، اللہ، اللہ فاعل ہے، تاکہ ان کو بدلہ دے اللہ، احسن ما عملوا، بہترین جو کام انہوں نے کیا، احسن سب سے اچھا، ما عملوا جو کچھ، ما موصولہ ہے، عملوا انہوں نے کیا، اور ما عملوا میں ما کو مصدریہ مانے تو احسن عملہم یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، ان کے بہترین کام کی جزا، جو انہوں نے سب سے اچھے کام کیے ان کی جزا۔ یہ احسن ان کاموں کے لیے ہے جن کی جزا ہوگی، یہاں جزا کا ذکر نہیں ہے، ویسے قرآن کریم میں کہیں کہیں بے احسن آیا ہے، اس میں جزا کو اچھا کہا گیا ہے، یہاں کاموں کی طرف اشارہ ہے، جو انہوں نے بہترین کام کیے تاکہ اللہ ان کو یعنی ان کا بدلہ دے۔ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، صرف ان کاموں کا بدلہ ہی نہیں بلکہ ان کو اور زیادہ دے، لفظی ترجمہ ان کو اور بڑھا دے، زیادہ یزید زیادتاً بڑھا دینا، یزیدہم، یہاں یزید بھی نصب میں ہے اسی لام زیر لے کی وجہ سے، اور ان کو بڑھا دے، من فضلہی، اب یہ کہ کس چیز کے لحاظ سے بڑھا دے، اجر کے لحاظ سے، نعمت کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، وہ تمیز یہاں نہیں بیان ہوئی، اس لیے اس کا اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ دے، اصل معنی ہوتا ہے بڑھا دینا، من فضل ہی اپنے فضل سے، خاص اپنے فضل سے ان کو اس جو اجرت ہے اس سے بھی زیادہ دے دے۔ فضل کا فضل یفضل، اس کے معنی ہی ہوتے ہیں اجرت سے کچھ زیادہ دے دینا، فضل کا معنی یہی ہوتا ہے، بلکہ اس میں اجرت سے زائد، ضرورت سے زائد کا مفہوم ہی ہوتا ہے، اسی سے فضول کا لفظ بھی نکلا ہے، اور بھی اس میں زائد ہونے کا سینس ضرور ہوتا ہے۔ اب یہاں تک ترجمہ ایک تو یوں بنتا ہے کہ وہ ڈرتے بھی ہیں تاکہ اس ڈر اور اس ایمان اور اقامت صلات اور اتاۃ زکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اور کچھ اپنے فضل سے اور بھی دے، ایک صورت تو ترجمے کی یہ ہو سکتی ہے کہ لام زیر لے کا ترجمہ تاکے سے کرے اور ان کے اس ڈر اور ادائے نماز اور ادائے زکوٰۃ کا مقصد گویا کہ بیان ہوا ہے، یا یوں کہیں کہ خوف کے ساتھ امید بھی ہے. دوسری صورت ترجمے کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس لام زیر لے کو لام کہے نہ سمجھے بلکہ کہے یہ لام سیرورت ہے، لام تعلیل یا لام سیرورت سواد کے ساتھ. اور یہ لام کا ایک معنی ہوتا ہے تاکہ کی بجائے پھر لام سیرورت سمجھے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ، یہ ترجمہ پھر اس کا ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں آتی ہے. اور بھی کئی جگہ لام سرورت استعمال ہوا لیکن وہاں ذرا کلیئر سینس بنتی ہے کہ جب دریا میں سے موسیٰ علیہ السلام کا صندوق وہ اٹھاتے ہیں فرعون کے گھر والے، تو اس قصے میں ان کو ماں نے دریا میں صندوق میں ڈال کے بہا دیا تھا، اس میں آتا ہے کہ فَلْتَقَتَهُ آلَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اس کو اٹھا لیا دریا میں سے فرعون کے آدمیوں نے، اس کے گھر والوں نے یہ اٹھوا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن بنے اور ان کے لیے غم کا باعث بنے. صاف ظاہر ہے ان کے بچے کو اٹھانے کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اٹھا لو یار ہمیں ایک دشمن کی ضرورت ہے. یہاں لام زیر لے جو آیا ہے سیرورت کا ہے کہ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا جس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ آگے چل کر وہی بچہ ان کا دشمن بنا اور ان کے لیے حزن کا سبب بنا. تو لام سرورت کا معنی یہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہاں گویا کہ لیجزیہم اللہ کا ترجمہ بنتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس خوف اور اس صلاۃ اور زکوٰۃ کی باقاعدگی کا اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا ان کے بہترین اعمال کا، بلکہ اپنے فضل سے کچھ اور بھی دے گا. پھر ایک صورت ترجمے کی یہ ہو سکتی ہے، انہوں نے تاکہ سے ہی ترجمہ کیا ہے جو کہ لام زیر لے کا عام لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے ذرا کا یرزق کو، ویسے کوئی چیز عطا کرنا کے معنوں میں بھی آتا ہے، روزی دیتا ہے اللہ من یشاء جس کو چاہتا ہے، یعنی من یشاء ہو. وہ جو معتزلہ وغیرہ جہاں کرتے ہیں نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، کل بات ہوئی تھی، اور وہ یشاء کا فائل اسی من کو مانتے ہیں، تو یہاں تو یہ معنی وہ بھی نہیں کر سکیں گے کہ روزی اسی کو دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے روزی دی جائے، وہ تو سب کو دیتا ہے، یہاں تو وہ ترجمہ نہیں چل سکتا. وہاں انہوں نے اپنے ایک مخصوص عقیدے کی بنا پر اور نظریے کی بنا پر، کیونکہ گرامر میں گنجائش نکل آتی ہے، گرامر میں تو یہاں بھی گنجائش نکل آئے گی کہ من ہی یشا کا فائل ہو اور یرزقوں کا مفعول نہ سمجھا جائے ایک طرح سے، تو یہاں بات پھر بنتی نہیں اگر ہم یہ ترجمہ کریں تو کہ اللہ اس کو روزی دیتا ہے جو چاہتا ہے مجھے روزی دی جائے. اللہ روزی دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے، گویا کہ یشاء کے بعد من کے لیے ایک ضمیر عائد معذوف ہے، اللہ یرزق من یشاء ہو، یوں ہے عبارت. بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، حساب کے سوا، اور بے زیر بے شروع میں حرف جر بھی ہے، یہ تو لفظ اتنا اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حساب یعنی گنتی ونتی کرنے کی کوئی نہیں، وہ جس کو چاہے اس کو کوئی اکاؤنٹ رجسٹر رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ بات اس کے ساتھ ہے کہ صرف اجرت تو دی تھی، اپنے فضل سے زائد بھی دیا، تو اللہ جس کو چاہے بغیر حساب بھی دے دیتا ہے. والذین کفروا، یہاں تک مثال ختم ہوتی ہے اہل ایمان کی. پہلے ابتدا میں بات چلی تھی کہ اللہ کے نور کی مثال دی تھی کہ وہ دل مومن کے دل میں کس طرح ہے، مومن میں استعداد ایمان قبول کرنے کی اور اس کا جو شوق اندرونی ہے بالقوہ اس کا ذکر کیا، پھر نیک آدمیوں کا ذکر کیا کہ مسجدوں میں جن مسجدوں کو اٹھانے یا تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مسجدوں کی تعظیم بھی طرفہ میں آتی ہے، اور مسجدوں کو ایریکٹ کرنا، بلڈ کرنا وہ بھی، کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس لیے بنیادیں اٹھانے والا میں نے بھی ہے، اور رفع یرفع میں نے عزت دینا بھی ہے، کہ وہ گھر جن کو عزت دی جاتی ہے یا جو اونچے کیے جاتے ہیں اور جن میں اللہ کے آدمی یہ بندے یہ ذکر کرتے ہیں اور غفلت نہیں کرتے. یہ تو ساری مثال تھی نیک لوگوں کی، ایمان لانے والوں کی. اب دوسرا پہلو ہے، اور نور کا بھی دوسرا پہلو آئے گا، ظلمت کا اس میں بیان ہوگا. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کہ کافر ہوئے، جنہوں نے انکار کیا ان حقائق کو تسلیم کرنے کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اسد ہر جگہ عموماً ترجمہ اس کا کفروں کا کرتا ہے، those who are bent on upon denying the truth، جو تل گئے ہیں کہ سچ کو کا انکار ہی کرنا ہے. ہمارا عام ترجمہ ہے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، جو کافر ہوئے جنہوں نے انکار کیا، یعنی اس نور کا، اس روشنی کا جو انبیاء کے ذریعے سے آئی. اعمالہم، یہ اب مبتدا ہے. اصل میں تو والذین کفروا صلہ موصول مل کے مبتدا بنتا ہے، اور ان والذین کفروا کے لیے آگے خبر آنی ہے، وہ بذات خود ایک فکرے سے شروع ہو رہی ہے. اعمالہم، ان کے اعمال، ان کے عمل، عمل ان کی جمع اعمال. اعمال سے مراد ہر طرح کے اعمال ہو سکتے ہیں، یا جو وہ دنیا میں کرتے ہیں، یا مراد یہ ہو سکتا ہے جو وہ نیکیاں کرتے ہیں، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ بعض نیکیاں تو ہر آدمی کرتا ہے، نیکی سے اکثر تو خالی کوئی ڈاکو بھی نہیں ہوتا، کسی نے کسی غریب کی مدد ہی کر دیتا ہوگا. تو ان کے اعمال، اور یا پھر یہ ہے کہ جو وہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ وہ برائیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. آدمی اپنے آپ کو جسٹیفائی تو کر لیتا ہے نا، برے سے برا کام کرنے میں بھی. ان کے اعمال، برے اعمال کہہ لو جو اللہ کی نظر میں برے ہیں، وہ یا جو ان کی نظر میں نیکی ہیں، یعنی اعمال کی کوئی صفت بیان نہیں ہوئی، ان کے عمل، ان کی اپنی نگاہ میں جو اچھے ہیں، جو اللہ کی نگاہ میں برے ہیں، دونوں ہی مفہوم ہو سکتے ہیں ان کے اعمال کے. کا سراب بقیعۃن، اس سراب کی مانند ہے جو کھلے میدانوں میں نظر آئے. کا میں نے مانند، جیسا، یہ تو پڑھا آپ نے، کاف تشبیہ کہتے ہیں اسے، حرف جار ہے. سراب سین رے بے ہی مادہ ہے، سرب یسرب کے اور معنی بھی ہوتے ہیں، اندر چلا جانا، سرب سرنگ کو بھی کہتے ہیں. اور سراب کا لفظ، جس کی جمع میں نے نہیں پڑھی کہیں یا نظر نہیں آئی، اس کا کوئی اردو میں شاید ترجمہ، ہندی میں کوئی ہو تو نہیں، لیکن کی دیکھا نہیں آئے. یہی لفظ استعمال ہمارے ہاں کرتے ہیں، انگریزی میں لفظ میرے جائے اس کے لیے. سراب یہ ہوتا ہے کہ عموماً دوپہر کے وقت، ویسے ہم نے بعد دوپہر بھی دیکھا ہے، عصر ہونے والی تھی اس وقت بھی، بہرحال جب کھلی دھوپ ہوتی ہے تو اس وقت دور میدان اگر کسی کھلے میں جا رہے ہوں، خصوصاً ریگستان میں، ویسے چٹیل میدان میں بھی دیکھا ہے، تو پتہ نہیں کوئی لائٹ کی ریفلیکشن کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دور افق کے قریب یوں نظر آتا ہے کہ پانی بھی ہے اور کہیں اور درخت وغیرہ یا مکان ہوتے ہیں، وہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آدمی کو یوں نظر آتا ہے وہ کھجور کے درخت ہے، وہ پیچھے مکان کھڑے ہیں، سامنے پانی ہے، پانی بہرحال نظر آتا ہے، درخت وغیرہ نہ نظر آئے، عموماً کنارے پر درخت، مکان، وہ بھی نظر آتے ہیں. تو دراصل وہ سورج کی شعاؤں کا کچھ ایسا اثر ہوتا ہے. آپ گلاس میں ٹھنڈی یا روپے رکھیں اور اس کو یوں دیکھیں تو وہ آپ کو موٹا نظر آئے گا، ابھرا ہوا، حالانکہ وہ تو جو اس کا سائز ہے وہی ہے. تو روشنی کی ریفلیکشن کا کچھ ایسا اثرات ہوتے ہیں. یہ روشنی ہی ہے جو سات رنگوں کو سفید کر دے، اس میں شامل ہے. یہ جو آپ کو بالکل سفید دھوپ نظر آتی ہے، اس میں ساتوں رنگ شامل ہیں. تو وہ سراب کہلاتا ہے جو وہ پانی نظر آتا ہے. عرب میں یہ عام ہے، صحرا ہے کھلے، کیا جو ہے یہ قاع ان کی جمع ہے، بیتو حرف جر رہ یا قاع، قاف واو عین مادہ سے ہے، قاعن کے معنی ہوتے ہیں کھلا میدان، پلین یا ڈیزرٹ ہو، وہ کھلی جگہ جہاں تا حد نگاہ کوئی چیز نظر نہ آئے. عرب میں تو اس قسم کے مناظر بہت عام ہیں، میلوں تک کوئی چیز نہ ہو. یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ سے ادھر ایک میدان تھا تو وہ زیر کاشت آ گیا ہے، بہت دور تک 2 میل تک وہ چٹیل میدان تھا، اور اس میں بھی دوپہر کو اس طرح سراب کا دیکھا ہے نقشہ. تو بہرحال دوپہر کو وہ دور کی روشنی میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے یہ تو پانی ہے سامنے، اور آدمی کا اگر پیاس لگی ہوئی ہو تو اس کا جی چاہتا پانی تو وہ ہے، میں اس کے پاس چلا جاؤں. اس کی مثال یہاں بیان کی ہے، قاعن کھلی جگہ، کیا کھلے میدان، کھلی فضا انہوں نے کیا ہے جنگل میں، جنگل ریت جنگل میں، جیسے ریت جنگل میں ان کا کام، جیسے ریت جنگل میں. ریت تو سراب کا ترجمہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہا ہے. اور جنگل تو وہ ہوتا ہے جہاں درخت زیادہ ہو، صحرا اور جو پلین کھلا میدان ہو اس کو قاع کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے کیا، بلکہ وہ تو درخت وغیرہ نہیں ہوتے. تو اس لحاظ سے وہ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کھلے چٹیل میدانوں یا ریگستانوں میں کوئی سراب ہو، دیکھنے والے کو وہ پانی اور پانی کے پیچھے آبادی اور درخت نظر آتے ہیں. یحسبہ الظمآن ماء، کہ اس کو سمجھ لیتا ہے یہ کسراب بقیت، سراب خود نکرہ موصوفہ ہو گیا ہے، ایسا سراب جو کہ، یا ایسا سراب کھلے ریگستانوں اور میدانوں میں جو کہ، یحسبہ اس کو گمان کر لیتا ہے. یحسب کا فاعل ہے ظمآن، الظمآن، لفظ ہے ظمآن، غے میم حمزہ مادہ، ظمأ یظمأ، ظمأن اس کے معنی ہے سخت پیاس لگنا. ویسے عطش بھی عربی میں لفظ پیاس لگنا کے لیے آتا ہے، لیکن ظمأ کے معنی بھی شدید پیاس کے ہوتے ہیں. تو ظمآن فعلان کا وزن ہے، اس کے معنی سخت پیاسا آدمی. یحسبہ الظمآن، وہ جو پیاسا ہے اس کو سمجھ لیتا ہے سراب کو، ماء پانی. حسب یحسب، ویسے ورب تو حسب یحسب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، لیکن یہ اتنا کم استعمال ہونے والا فعل ہے کہ خود بھی سمع یسمع سے استعمال ہو جاتا ہے. حسب یحسب بھی ہوتا ہے، حسب یحسب بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو حفظ کی قراءت ہے اس میں یہ یحسب ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی سمع یسمع سے ہی آتا ہے جہاں بھی فعل یہ آیا ہے. ورش وغیرہ کی قراءتوں میں یہ حسب یحسب سے پڑھا جاتا ہے، یہاں وہاں ہوگا یہ یحسبہ الظمآن. عربی میں تو دونوں طرح درست ہے، جو جس قراءت میں جس طرح پڑھا گیا ہے اس طرح ہی پڑھتے ہیں. اس کو سمجھ لیتا ہے پیاسا پانی، پیاسا اس کو پانی سمجھ لیتا ہے. حسب یحسب کے 2 مفعول ہوتے ہیں، ایک ہے ہو جو کہ سراب کے لیے ہے، دوسرے ما ان پانی، وہ بھی نصب میں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں حسب تو زیدن عالمن، پیاسا اس کو پانی سمجھ لیتا ہے، اور یہاں عبارت انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ادھر چل پڑتا ہے. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے، حتی میں نے یہاں تک کے، جب تک کے سے ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ پھر اس کے ساتھ نا کا لگتا ہے اردو میں استعمال، جب تک کہ فلاں کام نہ ہو لے، یہاں تک کے ساتھ ترجمہ کریں گے. اذا، جب، اذا شرط کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس لیے اس کے ساتھ ماضی کا ترجمہ حال کا کرتے ہیں. اذا جا، جب وہ آئے گا، جب وہ آتا ہے، لیکن کبھی یہ ماضی پر بھی استعمال ہو جاتا ہے. یہاں حتی اذا لما کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، فلما جاءہ، پھر جب وہ اس کے پاس آیا. اذا کی وجہ سے اگر ہم ترجمہ حال میں کر لیں، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، پھر اگلے فعل ماضی کا بھی ترجمہ حال میں کرنا پڑے گا. تو چونکہ آگے ایک طرح کا شرط کا مفہوم ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو یوں ہے، اس لیے اس ازا کا وہ شرط والے مفہوم میں اور مستقبل اور حال کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے جا ہو، جا یجیو آپ پڑھ چکے ہیں، ہو کی ضمیر سراب کے لیے وہاں آتا ہے، اور وہاں آتا سے مراد یہ نہیں کہ جہاں وہ پانی نظر آتا تھا وہ پانی تک پہنچ جاتا ہے، وہ تو جوں جوں آدمی آگے چلتا ہے وہ پانی پر ہی پرے نظر آتا ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاس ہے، جتنا آگے چلے وہ دو قدم اور آگے نظر آتا ہے، پھر دو قدم اور، تو جا ہو سے مراد یہ ہے کہ جہاں اسے نظر آ رہا تھا جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ 100 قدم آگے ہے، جب وہ 100 قدم کرتا ہے تو وہ اور 100 قدم آگے ہوتا ہے، تو اس لیے جا آہو کی ضمیر تو سراب کے لیے ہے، لیکن مراد ہے وہ جگہ جہاں اس کو سراب نظر آتا تھا، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، سورج کی روشنی لائٹ کا کوئی ریفلیکشن کا حساب ہوتا ہے، لم یجد ہو شیئن، اس نے نہ پایا اس کو کوئی چیز، لم یجد ماضی میں ہے، وجد یجد اس، لا یجد صرف نہیں کہا، لم یجد اس نے پایا ہی نہیں کچھ، کچھ بھی نہیں وہاں، اس میں ایک زور پیدا ہوتا ہے لم کا، پڑھ چکے ہیں لم میں، اس کو نفی جہد کہتے ہیں، اسی لیے زور اور تاکید کا معنی ہوتا ہے، اردو میں اگر ترجمہ کریں تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہ پایا، بھی سے ترجمہ کر لیں، لم یجد اس نے نہ پایا ہو اس کو، یعنی وہ جو سراب اسے پانی نظر آتا تھا، شیئن کوئی چیز بھی، اس نے اس کو دیکھا تو وہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے وہاں، کچھ نہیں، وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، اور اس نے پایا اللہ کو، وَجَدَ عِنْدَهُ اس کے پاس، یہ ہو کی ضمیر اس آدمی کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے اللہ کو اپنے پاس پایا، اور اس میں دنیاوی مراد بھی ہو سکتا ہے آخرت کا بھی، اور عِنْدَهُ اس پانی کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں اس کو پانی کی امید تھی وہاں اللہ موجود تھا اپنے قانون کے مطابق اس کو سزا دینے کے لیے، وجد اللہ عندہ، اللہ تو ہر جگہ ہے لیکن یہاں وہاں، یہ ترجمہ جو ہے کہ وہاں اس نے اللہ کو پایا، یعنی آگے پھر جواب اسی لیے تھا، فوفاہ حسابا، پر اس نے پس اس نے چکا دیا اس کا پورا حساب، یعنی بدلہ دے دیا، اور وہ ہلاکت کے معنی میں ہے کہ سراب کو پانی سمجھا تھا، تو پھر تو اللہ کا قانون یہی ہے کہ پھر وہ ہلاک ہو، یہی بات یہاں دنیا میں غلط اعمال کی آخرت میں ہوگی کہ جن کو وہ پانی سمجھتا رہا ان کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی، تو وَوَجَدْ اللَّهَ عِنْدَهُ، اللہ کو وہ پاتا ہے، یہاں انہوں نے ترجمہ کیا اپنے پاس، ہو کی ضمیر اس آدمی کے لیے لی ہے، اس شراب کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اللہ کو وہاں پایا، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، وَفَّا يُوَفِّي تَوْفِيَتًا، اس کے معنی پورا پورا دینا، تو وفا ہو اس نے اس کو پورا دیا، حسابہ وفا کے بھی دو مفعول ہوتے ہیں، جس کو پوری چیز دی جائے اور جو چیز پوری دے دی جائے، وفا ہو پہلا مفعول ہو، دوسرا حسابہ، وفا کی ضمیر فاعل اللہ تعالی کے لیے ہے، وجدہ کی ضمیر فاعل اس آدمی کے لیے ہے، تو اس نے اللہ کو وہاں پایا، پس اس نے اس کو دے دیا اس کا حساب، پورا دیا، حساب چکا دیا، اور یہاں حساب چکا دیا سے مراد اس کو اپنے کیے کا پھل مل گیا، ان معنوں میں، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، سریع علم نے تیز، سرعت اختیار کرنے والا، سرع یسرع، تیزی سے چلنا، سرعت اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس سے فعیل کا وزن ہے سریع علم، بہت تیزی سے کوئی کام کرنے والا، رفتار تیز ہو، تیز رفتار جانور کو یا انسان کو کہتے ہیں سریع، اس کے مقابلے کا لفظ ہے بطیء، سست رفتار، طریقہ جدیدہ میں غالباً آپ نے پڑھے ہیں یہ لفظ، تو سریع الحساب، جلدی کرنے والا حساب کی، حساب کی جلدی کرنے والا، لفظی ترجمہ تو یوں بنتا ہے، حساب کی جلدی کرنے والا یا جلدی حساب لے لینے والا، حساب کا ترجمہ میرے خیال میں اور کرنے، گنتی اصل معنی ہے، اور پھر یہاں حساب کتاب یعنی بدلے کے معنی میں ہے، سریع الحساب اس قسم کی ترکیب ہے جسے اپنات سبب بھی کہتے ہیں، جیسے پڑھا تھا آپ نے حسن الوجہ طویل القامت خوبصورت چہرے والا، تو ترکیب اضافی صفت کا معنی دیتی ہے. یہاں بھی سری الحساب حساب کا جلد ہے، حساب کا جلدی کرنے والا ہے، یعنی جلد حساب لینے والا ہے. ان اس قسم کی ترکیب میں اردو میں عموماً والا کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں، طویل القامت لمبے قد والا، اور اس طرح سے حسن الوجہ خوبصورت چہرے والا، تو سری الحساب جلدی حساب لینے والا. حساب کا معنی ہی ہے حساب لینا. کیوں؟ کہ حساب اصل میں تو حاسب یحاسب کا مصدر ہے، حاسب یحاسب محاسبتن و حسابن. حاسبہ کا معنی ہی ہے اس سے حساب لے لینا، کیا لینا ہے کیا دینا ہے. او کا ظلمات، یہ مثال تو ایک تھی کافروں کے اور برے اعمال کی، کہ وہ سراب کی مانند دھوکہ ہیں، جیسے میرے ہی دھوکہ ہوتا ہے. یہی قرآن کریم میں نے دوسری جگہ بیان کیا ہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، برے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں. تو دھوکہ سراب کی مانند، جس کا نتیجہ صفر ہلاکت، چٹیل میدان کو پانی سمجھ کے پیاسا ادھر چل پڑا تو مرنا ہی ہے اس نے. سراؤں میں مرتے ہیں لوگ، جانور مرتے ہیں. او کا ظلمات، دوسری مثال ان لوگوں کے اعمال کی، ان اندھیروں کی سی ہے. یہ نور کے مقابلے پر اب لفظ آ رہا ہے. ظلمات اندھیروں کی مانند، ظلمت ان کی جمع ہے، ظلمات ان جمع مؤنث سالم ہے. او کا ظلمات یا مانند ان اندھیروں کے، اور ظلمات بہت اندھیرے جو ہے تو پھر اندھیروں کی تا پر تا، اوپر نیچے اندھیرے، یہ مراد ہے. جیسے اندھیرے گہرے، گہرے تو آگے کیا ہے، بحرے بگہرے دریا میں. کا ظلمات فی بحر، سمندر میں اندھیرے، ان اندھیروں کی مانند جو سمندر میں ہوں یا ہوتے ہیں. بحر کبھی کبھی دریا پر بھی بولا جاتا ہے، لیکن سمندر جسے کہتے ہیں اس کے لیے عربی میں لفظ ہے. بحر اللجی، لجی کا مادہ ہے لام جیم جیم، لج یا لج، لجن و لجوجن مختلف مصدر آتے ہیں. اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے اصرار کرنا، ضد کر کے آگے بڑھنا، یعنی کسی چیز پہ آگے نکل جانا، پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہ لینا. اصل معنی تو اس کا یہ ہے، آگے ہی بڑھتے چلے جانا، زیادہ تر برائی کے لیے آتا ہے. قرآن کریم میں آیا ہے اس کا استعمال، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی مصیبت ٹال دیں تو پھر وہ اپنی سرکشی میں آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے. لجو ماضی کا صیغہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، مضارے نہیں کہیں استعمال ہوا. اس سے ایک لفظ ہے لجن، لجن کے اصل معنی ہوتے ہیں جہاں سمندر یا پانی کی انتہائی گہرائی ہو، وہی انتہائی آگے جانا گہرا ہونا والے معنی اس میں بھی ایک طرح سے. لجن سمندر کی بہت زیادہ جو ڈیپتھ ہو پانی کی، اس کے لیے اس جگہ کا جو پانی ہے وہ لج البحر ہے. اور اس کا کوئی ایک جگہ سمندر میں گہرائی ڈیپتھ کئی ہوتی ہیں، تو وہ ایک کا ذکر کر رہے ہوں اگر کہ یہ گہرائی، جیسے وہ میریانہ ڈیپس کہلاتی ہیں کوئی بحر الکاہل میں، جو دنیا کا سب سے گہرا مقام ہے سمندر میں، کتنے میل گہرا ہے نیچے، تو کسی ایک ڈیپتھ کی بات ہو تو اس کو تے لگائیں گے اور کہیں گے لجتن، لجن سمندر کی گہرائی، اور لجتن کسی ایک جگہ کی گہرائی. اس لجن کی نسبت ہے لجیون، وہ جس کا تعلق لج سے ہے، انتہائی گہرائی سے ہے، ڈیپتھ سے ہے. بحر اللجیون، ایسا سمندر جس میں لجی لجوں کئی گہرائیاں ہوں اور اس طرح اس کا معنی بنے گا بے انتہا گہرا سمندر، یہ معنی بنے گا بحر اللجیون، وہ سمندر جو لج والا ہے، جو گہرائیوں والا ہے، جیسے مکہ سے مکیون، مکہ سے نسبت رکھنے والا ہے، لجون لجیون جس کا تعلق لج سے ہے، گہرائیوں سے ہے، انتہائی گہرے سمندر میں جیسے تاریکیاں ہوں، یغشاہ موج، دیکھیں سمندر میں جو اپنی اس کی تاریکی ہے، جتنا پانی گہرا ہوگا، تھوڑا بہت تو ہم نے دیکھا ہے کہ سورج کی شعاؤں سے، اور اگر صاف پانی ہو، کنوؤں میں ہم نے دیکھا ہے کہ 12-13 فٹ پانی جو ہے وہ نیچے پڑے ہوئے لوٹے ٹوٹ جاتے ہیں، یا کوئی وہ نظر آتے ہیں دوپہر کو، پانی میں اکثر اس طرح پڑ رہا ہوتا ہے کنوؤں میں، دیکھا ہے کہ وہ نیچے نظر آتا ہے کہ وہ ریت نظر آ رہی ہے، لیکن جتنا پانی زیادہ گہرا ہوگا اس کے اندر تاریکی بڑھتی چلی جائے گی، سمندر کے پانی کا تو پھر کیا حساب ہے، حالانکہ سمندر کا پانی بظاہر صاف ہوتا، آپ ہاتھ میں لے کے دیکھیں بالکل سفید نظر آئے گا۔ تو بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو انتہائی گہرائی میں رہتے ہیں مچھلیاں یا ایسے جانور، ان کی نظر ہی ختم ہو جاتی ہے، واللہ عالم کے ساتھ تک درست ہے بات، یا انہیں کچھ نظر نہیں آتا، اب تو خیر حالات ہیں، سمندروں کی تہوں میں اترتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، فوٹوگرافی تک ہوتی ہے سمندروں کی تہوں میں۔ تو جس کو پھر ڈھانپ لیا، یغشا ہو، غش یا یغشا ڈھانپ لینا، غین شین واو مادہ ہے، سمیہ میں آنے کی وجہ سے واو یہ میں بدل جاتی ہے راغیہ کی طرح، غشاوا اس سے ایک لفظ ہے پردہ، وہ واو ہی آتی ہے اس میں، تو غشی یا یغشا ڈھانپ لینا، غشا یغشی ڈھانپ لینا، بلکہ غشا یغشی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مثلا میں کسی چیز کو کسی سے ڈھانپ دوں، اس کے لیے غشا آتا ہے، اس میں پھر دو مفعول ہوتے ہیں کہ میں نے برتن کو اوپر فلاں چیز رکھ کے ڈھانک دیا، اس کے لیے غشا یغشی آتا ہے، اور برتن نے اس کو ڈھانپ لیا وہ غشی یا یغشا ہوگا، یغشا ہو اس کو ڈھانپ لیتا ہے، ہو کی ضمیر باہر کے لیے ہے، موجن لہر، ماج یموج موجن لہر، اردو میں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈھانپ لیتی ہے ایک لہر، اردو میں ترجمہ مؤنث کریں گے اس لیے کہ لفظ لہر اردو میں مؤنث ہے، ایسی لہر موجن خود نکرا ہے، من فوق ہی موجن جس کے اوپر ایک اور موج ہے، من فوق ہی جار مجرور اور پھر دوسرا فوقن مبتدا مؤخر ہے، من فوق ہی موجن اس کے اوپر ایک موج ہے جس کو ڈھانپ لیتی ہے ایک لہر جس کے اوپر ہوتی ہے ایک اور لہر، یعنی جس میں لہروں پر لہریں اٹھ رہی ہوں، اور سمندر کی لہریں معمولی نہیں ہوتی، فٹوں کا حساب ہوتا ہے، 10-10, 20-20 فٹ اونچی بھی لہر ہوتی ہے اور وہ مسلسل آ رہی ہوتی ہیں پے در پے، تو موج کے اوپر موج، ایک تو پانی پھر اس کے اوپر وہ جو چلنے والی لہریں ہیں، من فوق ہی صحاب جس کے اوپر پھر بادل ہوتا ہے، یہ بھی اسی طرح جار مجرور، من فوق ہی متعلق خبر یا قائم مقام خبر پہلے، صحاب مبتدا مؤخر نکرہ ہے، صحاب بادل کو کہتے ہیں، صحاب یا صحابوں میں نے گھسیٹنا بھی ہوتا ہے چلنا بھی ہوتا ہے، بہرحال اس سے ایک لفظ صحاب جس کو ہم بادل کہتے ہیں، ہر ساری جنس بادل کی اس کو صحاب کہا گیا ہے، بادلوں کی 8-10 قسمیں تو عام جغرافی والے بیان کرتے ہیں، کوئی ایک بادل کی ٹکڑی کی بات ہو رہی ہو جو ہمارے سر پر ہے یا کوئی، تو پھر عربی میں اسے کہتے ہیں صحابتن، اور خود بادل کے لیے عربی میں بے شمار لفظ ہیں، کیونکہ بادل ایک بڑا ریئر فنومنا ہے عرب میں، اور پھر اس کی قسمیں سفید بادل، کالے بادل، بارش والے، خالی وغیرہ، عربی میں بے شمار لفظ ہے بادل کے لیے، صحابن ان میں سے ایک ہے، کہ اس کی مثال، یعنی یہ جو او کا ظلمات ہے نا، او یعنی اعمالہم کا ظلمات، وہ جو اوپر آیا تھا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعت، کافروں کے اعمال اس سراب کی مانند ہیں، وہی عبارت او آئی ہے، یعنی والذین کفروا اعمالہم کظلمات فی بحر اللجیہ، ان کے اعمال کی مثال ان اندھیروں کی سی ہے جو گہرے سمندروں میں لہروں اور بادلوں کے نیچے اندھیرے ہوتے ہیں، یہ بہت انتہائی اندھیرے ہوں گے۔ سمندر کے اوپر بادلوں کا ہونا یہ ایک عجیب جغرافیائی حقیقت، کسی نے سمندر دیکھا ہو تو، اور یہ بادل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس طرح ثابت بھی نہیں ہے کہ کہیں سمندر میں آپ نے سفر کیا، حبشے جانا بھی ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عجیب فنومنا قرآن نے بیان کیا ہے، جس کو جب تک کسی نے آبزرو نہ کیا ہو اس کو بیان کرنا بڑا عجیب لگتا ہے۔ سمندر کے اوپر ہر وقت سورج کی تیز شعائیں پڑتی ہیں، سمندر میلوں سینکڑوں میلوں میں پھیلا ہوا ہے۔ سورج کی شعاؤں کا آپ کہیں کسی جگہ پڑھا تھا کہ جب مسلسل دھوپ پڑ رہی ہو تو اتنی دیر میں اتنا پانی وہ اٹھا لیتا ہے، بخارات بن کے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ یعنی مثلا اگر 100 فٹ آئے تو جی ایک گھنٹے میں وہ اتنے انچ اوپر اٹھ جائے گا پانی۔ تو اس طرح سمندروں پر دھوپ پڑتی ہے، سمندروں کا وسیع پانی بخارات بن کے اوپر اٹھتا ہے، اوپر جب پہنچتا ہے ٹھنڈے خطے میں تو وہ بادل بن جاتے ہیں، وہ بخارات۔ یہ تو آپ نے جغرافیہ میں پڑھا ہی ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بخارات اگر زمین کی گردش نہ ہو، گھوم نہ رہی ہو اور پھر ہوائیں ان کو آگے نہ لے جائیں کہیں، تو یہی ہوگا کہ سمندر سے بادل اٹھے، اوپر جا کے ٹھنڈے ہو جائیں، پھر اسی سمندر میں ہی پھر پانی گرے گا۔ تو سمندر کے اوپر ہر وقت ہی تقریباً بارش بادل ہوتے ہیں قریب قریب، اور خاص طور پر یہ دیکھا ہے کہ یہ جو بڑے جہاز دور جاتے ہیں، جیٹ سفر کرتے ہیں، یہ چونکہ بادلوں سے اوپر سے ہو کے جاتے ہیں، جو بادلوں کی لیول ہوتی ہے اس سے یہ جہاز اوپر ہو کے چلتے ہیں۔ اس میں دیکھا ہے اٹلانٹک پہ یوں ہی باہر شیشے میں سے دیکھا، نیرے سفید نیچے بادل ہی بادل، پانی وانی تو کوئی نہیں نظر آتا۔ تو سمندر کی سطح پر مسلسل بادل ہی چھائے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بخارات بڑھنے کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ پھر جتنا جیسا علاقہ ہوگا اتنا اوپر آ کے وہ بادل بنیں گے، کہیں نیچے ہی بن جائیں گے۔ تو سمندر کی لہروں کے اوپر پھر مسلسل بادلوں کا ہونا، یہ عجیب بات یہاں بیان کی ہے قرآن کریم نے۔ کسی نے مشاہدہ کیا ہو تو وہ تو سمجھ سکتا ہے، نہ مشاہدہ کیا ہو تو اس آدمی نے یہ کیسے بیان کیا۔ تو پانی، پھر پانی کی لہریں، لہروں پر لہریں، اور پھر اوپر بادل، تو تاریکی ہی تاریکی، اندھیرے ہی اندھیرے اس میں۔ ظلماتم بعضها فوق بعض، اسی کیفیت کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اندھیرے ہیں یہ ظلمات، یہاں خبر ہے، گویا کہ عبارت ہے ہی ظلمات، وہ تو ہیں اندھیرے، بعضها ان میں سے، بعض ہا کی ضمیر ظلمات کے لیے آئی ہے، جیسے بعضکم من بعض ان میں آیا تھا، وہ تو اندھیرے ہیں، بعضها من بعض، جو کہ بعض ہے، بعضها فوق بعض، ان میں سے بعض ہے بعض کے اوپر، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، اندھیروں پر اندھیروں کی تہ ہیں ایسے اندھیرے۔ اور چاہیں تو ہی یا نہ مانیں، اور ظلمات ان کو اسی کلو ظلمات کا ہی بدل مان لیں، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندھیرے ہیں اس گہرے سمندروں میں، ایسے اندھیرے جو کہ یوں ہیں، بعضها فوق بعض، ان میں سے بعض بعض کے اوپر ہیں، یعنی اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہیں۔ یہ دیکھیے کنٹراسٹ ہوتا ہے عبارت میں، ادبی خوبی ہوتی ہے۔ ادھر آیا تھا نور اعلی نور، روشنی کے اوپر روشنی، روشنی ہی روشنی، یہاں ہے ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے، مومن نور ہی نور میں ہے، اور دوسرا بدقسمت انسان اندھیروں ہی اندھیروں میں ہے، اعمال کے اندھیرے، شامت اعمال کے اندھیرے۔ تو یہاں تو مثال دی ہوئی ہے کہ سمندر میں اس طرح اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، اور یہ حالت ہو کہ اذا اخرج یدہ، جب وہ نکالے اپنا ہاتھ، اذا شرط کے معنی میں آیا ہے کیونکہ آگے جواب آ رہا ہے، تو اسے نظر نہ آئے، اس لیے ہم ترجمہ اخرج ماضی کا حال میں کر رہے ہیں کہ جب وہ نکالے اپنا ہاتھ، اخراج یخرج نکالنا، یدہ اس کا مفعول ہے، اور اخراج کا فاعل وہ آدمی ہے جو ان اندھیروں میں ہے، لم یقد یراہا، یہ قادہ کا عجیب استعمال ہے، قادہ یقادو کل بات ہوئی تھی افعال مقاربہ میں سے ہے، قعد پر جب لم لگے گا تو بنے گا لم یقد، یعنی وہ فعل ہے، اس پہ ما قعد، لا یقاد، قعد، یقاد، لم یقد، سب بنے گا. اب اس کے بعد اگلا فعل مضارع کا آتا ہے. آپ کو بتایا گیا کہ قعد کا اصل استعمال تو ہوگا، جیسے بھی فعل استعمال کرنا ہے، ماضی، مثبت، مضارع وغیرہ، اگلا فعل مضارع ہی ہوتا ہے. وہ یرا آیا ہے یہاں، یرا ہا، وہ دیکھتا ہے اس کو. لفظی ترجمہ یرا ہا کا تو یہ ہوگا را یرا، پڑھ چکے ہیں. ہا کی ضمیر ہاتھ کے لیے ہے، کیونکہ ہاتھ مونث سمائی ہوتا ہے عربی میں. یرا ہا، وہ دیکھتا ہے اس کو، یعنی ہاتھ کو. اور لم یقد یرا ہا، لگتا نہیں کہ دیکھے گا اس کو. یہ جو لم یقد ایک طرح کی منفی زور کی آئی ہے، نہیں ہے قریب، قریب ہی نہیں ہے اس بات کے کہ دیکھے اسے. اور یہی وہ عبارت ہے جس کو کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، ان معنوں میں کہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اتنے اندھیرے میں ہے کہ شاید اپنا قریب ہاتھ بھی نظر نہ آئے. پانی کی تو مثال ہوگی، ہم ایسی اندھیریاں ہم نے دیکھی ہیں، زور کی اندھی چلی، بالکل تاریکی چھا گئی. مجھے یاد ایک آتا ہے کہ ایک دفعہ ہم دو لڑکے سکول سے آ رہے تھے، چھٹی ہوئی تھی ایک گاؤں میں جہاں پڑھتے تھے ہم. اتنی اندھیری آئی کہ ہم دو تھے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، قریب قریب تھے حالانکہ، لیکن نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کہاں ہے. تو ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، آواز جا رہی تھی کہیں، تو اس اندھیری میں ہمیں کسی نے کہا کہ جہاں ہو ٹھہر جاؤ، آگے کنواں ہے. وہ آدمی کوئی ایک چوکی دار تھا، وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کہیں آواز سنی کہ کوئی لڑکے بول رہے ہیں، ہم وہیں کھڑے ہو گئے. پھر جب وہ چند منٹ کے بعد ہی، تھوڑی سی دیر کی آندھی ہوتی ہے، وہ ہٹی تو دیکھا تو واقعی ہم تو دو گز کنویں کے قریب پہنچ چکے تھے، پرانا کنواں تھا وہاں. تو ایسا اندھیرا تو اس آندھی میں ہو جاتا ہے کہ اپنا ہاتھ کیا ساتھ، یہاں اپنا ہاتھ ہرگز نظر نہیں آئے گا. تو اندھیروں میں یہ حالت ہوتی ہے کہ لم یقد یراہا، اپنا ہاتھ بھی باہر نکالے تو اسے وہ بھی نگاہ نہ سجائی دے. ومن لم یجعل اللہ له نوراً، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، مل لم، وہ آدمی جو کہ لم یجعل، نہ بنایا اللہ نے، اللہ فاعل ہے لم یجعل کا، نوراً، کوئی نور، لہو، اس کے لیے، اللہ نے نہ مقرر کیا، نہ پیدا کیا، نہ بنایا اس کے لیے کوئی نور. فما لہو من نور، ما نافیہ ہے، یعنی اصل تھا فما نور لہو، نہیں ہے کوئی روشنی اس کے لیے. اس نور پہ من لگا، جیسے من انصار میں آپ نے پڑھا تھا، روشنی میں سے بھی کچھ، یعنی کسی طرح کی روشنی، جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی کسی قسم کی روشنی نہیں ہے، مراد ہدایت کی روشنی ہے. اور یہ مثال آگے انہوں نے مضمون میں سمجھایا ہے. بہرحال مومن اور کافر کا فرق اندھیروں اور روشنیوں میں، قرآن کریم میں روشنی کا لفظ ہر جگہ واحد آیا ہے، نور کا لفظ جمع انوار کہیں نہیں استعمال ہوئی، اور ظلمتن اور ظلماتن یہ واحد بھی اور پلورل بھی استعمال ہوا ہے. بعض لوگوں نے اس کے یہی توجیہ کی ہے کہ اندھیرے اور گمراہیاں تو بیسیوں قسم کی ہوتی ہیں، ہدایت اور روشنی ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے یہاں ظلمت کی بجائے ظلمات کی بات کی ہے. جیسے کہ وہ آیت الکرسی کے بعد اگلی آیت میں بھی یہی آتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کو ساتھ دیتا ہے اور ان کو اندھیروں سے روشنی میں لاتا ہے. اور آگے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کافروں کے ساتھی شیطانی ہوتے ہیں جو ان کو روشنی سے بھی اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. تو نور و ظلمت کی مثال قرآن کریم میں صرف اسی ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ یہ مقابلہ کیا گیا ہے، کفر اور اسلام اور دین اور ہدایت اور اس طرح سے، یہ ایک مقام ہے.